عزیزان من، ہماری آج یہ خواہش ہے کہ ہم بہانہ رحمت کے بارے میں کچھ عرض کریں۔ یہ لفظ بہانہ رحمت، یعنی اس کی رحمت کے لیے بہانے بنانا، بہانہ رحمت ایک نیا سا موضوع ہے۔ یہ بہانہ رحمت کیا ہے؟ اس کی بھی پناہ، رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بہانہ بنانا، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ اب ہم پر یہ فرض بھی عائد ہو جاتا ہے کہ ہم مسبب الاسباب کے معنی بتائیں۔ کچھ احباب اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن امکان ہے کہ کچھ کے لیے یہ بات قابل فہم نہ ہو۔ تو مسبب الاسباب خداوند عالم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یہ اس کی ایک صفت ہے۔ مسبب الاسباب کے معنی ہیں ذرائع کو پیدا کرنے والا، اسباب بنانے والا، وسائل پیدا کرنے والا، یہ ہے مسبب الاسباب۔ مسبب الاسباب خالص عربی کا ایک نام ہے، مسبب الاسباب۔ اسباب جمع ہے سبب کی، یعنی سببوں کو پیدا کرنے والا۔ آپ دیکھتے ہیں ظاہر میں کہ خداوند عالم نے براہ راست کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا اس نے ایک سبب سے کیا، ایک وسیلے سے کیا۔ دنیا کو جگمگانے کے لیے اس نے ایک سبب پیدا کیا جس کا نام سورج ہے۔ جب رات کے وقت سیارہ زمین کی گردش سے سورج زمین کی پشت پر رہتا ہے، تو اس وقت کے لیے اس نے ایک سبب، ایک وسیلہ بنایا جو چاند ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سے ستارے ہیں۔ زمین کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے وسیلہ پانی بنایا، پانی کا وسیلہ نہر بنایا یا بارش بنایا، بارش کا وسیلہ بادلوں کو بنایا، بادلوں کے لیے سرچشمہ سمندر کو بنایا، سمندر سے لطیف پانی کو بخارات کی شکل میں اٹھانے کے لیے اور اڑانے کے لیے ہوا کو بنایا۔ مختصر یہ کہ اس وسیع عریض کائنات کے جس گوشے میں دیکھیں گے وہاں پر ایک نہیں، بہت سے وسائل، بہت سے اسباب خدا کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج بہانہ رحمت کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کریں۔ خدا جہاں خدا ہونے کے باوجود وسائل سے، ذرائع سے، اسباب سے کام لیتا ہے، تو وہاں انسان کیا چیز ہوتا ہے کہ وہ کسی وسیلے کے بغیر، کسی بہانے کے بغیر اپنے کام میں کامیاب ہو جائے اور اپنے کسی عظیم مقصد کو حاصل کر سکے۔ انسان کیا چیز ہوتا ہے؟ وہ تو بہت ہی حقیر ہے اور بہت ہی عاجز و ناتوان ہے، ہر وقت محتاج اور بہت دفعہ نامراد۔ یہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے، اس کے لیے ہزاروں رحمت کے بہانے تراشنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو وہ بہانہ رحمت کیسا ہے؟ یعنی حصول رحمت کے لیے مومن کو بہت سے بہانے چاہیے، بہت سے بہانے۔ آپ جب انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں گے تو ان کی زندگی سے آپ کو بہت کچھ روشنی ملے گی، بہت کچھ روشنی ملے گی۔ لہذا جس قدر بھی ہو سکیں آپ قرآن مقدس کے وسیلے سے حضرات انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی مقدس زندگیوں سے آپ اعلیٰ درجے کی حکمتیں حاصل کریں۔ قرآن مقدس کے علاوہ آپ بائبل کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو بندگان با ایمان اپنے دین پر مستحکم ہیں وہ دوسری آسمانی کتابوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جو کمزور ہیں وہ دوسری کتابوں کو نہ پڑھے تو اچھا ہے، لیکن جو صراط مستقیم پر مستحکم ہیں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دوسری الہامی کتابوں کو پڑھیں۔ اس کے لیے تجویز ہے کہ آپ کبھی اگر داؤد علیہ السلام کی زبور کو پڑھیں، اس میں آپ کو بہانۂ رحمت کا ایک طریقہ ملے گا کہ داؤد علیہ السلام گریہ گزاری کے معاملے میں بہت ہی مشہور ہیں، تو آپ کو علم کا ایک نیا دروازہ کھل جائے گا کہ وہ کن مختلف بہانوں سے اپنے لیے رحمتی یزیدی کو طلب کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ کبھی وہ ان مظالم کی داستان دہراتے تھے جو دنیا کی طرف سے ان پہ گزرے تھے، لیکن ان کی ایسی شکایت بہت ہی شاندار ہوتی تھی کہ وہ ایک بہانے کے طور پر دنیا کے دکھوں کا تذکرہ کرتے تھے، اس طرح سے نہیں کہ وہ کسی سے دشمنی رکھتے تھے، بلکہ نفس کو مغلوب کرنے کے لیے اور نفس کی خوشیوں کو چھیننے کے لیے ایک ایسا بہانہ تراشتے تھے۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ وہ دانشمندی سے کام لے، اور کبھی تو وہ دنیا کے دکھوں کو یاد کرے، دنیا کی تلخیوں کو یاد کرے، اور وہ کچھ اس حکمت سے یاد کرے کہیں کہ خداوند مجھ پر دنیا کی طرف سے کیسی کیسی تکالیف گزری ہیں، اور لوگوں نے دین کے معاملے میں مجھے کتنا ستایا ہے، یا بحیثیتی مجموعی لوگ ہم کو کیا نہیں کہتے ہیں سامنے بھی اور پیچھے بھی۔ اور جو بھی زندگی میں مومن پر تلخی گزری ہو یا جو بھی دکھ آیا ہو اس کو سامنے رکھے مومن، تاکہ اس کے دل میں ایک قسم کی رقت، ایک قسم کی نرمی پیدا ہو جائے گی، یا ایک میٹھا سا شکوہ، یا ایک پر حکمت شکایت پیدا ہوگی، کیونکہ باپ کے پاس اپنے دکھوں کی شکایت کرنا بڑا اچھا لگتا ہے، اور دوست کے پاس غمی داستان بیان کرنا بہت صحیح ہے، اور ایسے میں اگر اس کی رحمت دستگیری کرے تو دل بڑا نرم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی بندائی مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے ویسے ہی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی رحمت خداوندی کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہی نہیں، اور بھی بہت سے بہانے ہو سکتے ہیں، کبھی تو خداوند عالم کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو سامنے لایا جائے، اور ہر نعمت پر نظر ڈالی جائے جو اس کی طرف سے میسر آئی ہے، اور پھر اپنی طرف سے جس طرح شکر گزاری میں کمی ہوئی ہے، جس طرح اس کے شکر سے زبان قاصر رہی ہے، جس طرح بندہ مومن سے حقی شکر گزاری ادا نہیں ہوا ہے، اس کی طرف توجہ کی جائے، اور اگر خداوند عالم کی رحمت شامل حال رہی تو ایسے میں دل کے اندر نرمی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, دل کے اندر نرمی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اور نفس جو ہے وہ مغلوب ہو جائے گا, اور پھر روحانیت کا جو راستہ ہے, رحمت کا جو راستہ ہے وہ کشادہ ہو جائے گا. اور اگر مومن میں بصیرت ہے, اگر مومن میں دانشمندی اور عقل کی آنکھ ہے, تو بلا شبہ وہ اپنے ظاہر و باطن میں خدا کی بہت ساری نعمتوں کو پائے گا, بلکہ کہنا چاہیے کہ وہ خود کو احسانات خداوندی کے بوجھ کے تلے دبا ہوا پائے گا, یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ رحمت خداوندی کے سمندر میں ڈوبا ہوا پائے گا. اگر مومن کی وہ آنکھ پیدا نہیں ہوئی ہے تو وہ سوال الگ ہے, نہیں تو مومن اس کا مقام, اس کا رتبہ, اور یہ صراط مستقیم, یہ دین مبین, اور یہ امام برحق, یہ روشنی, یہ ہدایت, یہ صداقت, یہ امام کی شفقت مہربانی, یہ اس کا دیدار, یہ اس کی شناخت, اور یہ ست پنت, اور یہ مومن کی صحبت, اور یہ علم الیقین, اور کل کی اچھی اچھی امیدیں, تو یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ ہم اگر اندھے ہیں اور ہماری آنکھیں شروع سے تاریک ہیں یا بعد میں تاریک ہو چکی ہیں, تو پھر اس صورت میں ہم ان نعمتوں کو نہیں دیکھ پائیں گے. اور اگر ہمیں تھوڑی سی بصیرت ہے اور دیدہ دل بینا ہے, تو ہم اس راہ مستقیم پر چلتے ہوئے اپنے چوگرد میں بہت سی نعمتوں کو دیکھیں گے, بہت سی نعمتوں کو دیکھیں گے, بہت سے احسانات کا ہم کو احساس ہوگا. ایسی نعمتیں اور ایسے احسانات کی اگر ہم کو حفظ اقلیم کا شہنشاہ بنایا جاتا اور ہم سے دین کی یہ ساری نعمتیں چھین لی جاتی, تو ہمارے لیے اس میں کچھ بھی بلائی نہیں ہوتی, اور ہم گاتے میں ہوتے, خسارے میں ہوتے, اور سر تاثر نقصان میں ہوتے. اتنا ہی اچھا ہوا کہ ہم دنیا کی کسی بڑی عزت میں پیدا نہیں ہوئے, لیکن ہم درویش اور مفلس ہونے کے باوجود اس راہ مستقیم پر لگا دیے گئے, اور دامنی مولا سے ہم کو وابستہ کیا گیا. اس مقدس در کی غلامی ہم نصیب ہوئی, اس پاک و پاکیزہ چشمے سے پانی کا پینا نصیب ہوا. تو کتنی عظیم سعادت ہے مومنین جو آپ کو ہم کو نصیب ہوئی. لہذا رحمت کا ایک بڑا بہانہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے قدرتوں کو, آلائشوں کو دور کر کے اس نعمت کا تذکرہ کریں, اس کو یاد کریں, تاکہ اسی طرح سے ہمیں ایک مزید رحمت کے حاصل کرنے میں یہ طریقہ کار جو ہے ممد و معاون اس ثابت ہو جائے. تو بہانہ یہ رحمت مومن کے لیے بہت ہی ضروری ہے, اور اس طریقہ کار سے انبیاء علیہ السلام نے فائدہ اٹھایا ہے. لفظوں کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ چیز انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو ملے گی. جب آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہر مقام پر یہ چیز ملے گی. اور رحمت کا ایک تیسرا بہانہ یہ ہے کہ اپنی کوتاہیوں کو سامنے رکھیں. ایسا نہیں سوچنا کہ ہم قصوروار نہیں ہیں. دیکھیے, یہ ادب ہے، یہ تمیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے قصوروار ٹھہرائیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے سنت رہی ہے کہ انہوں نے چھوٹی سی بات کو بہت بڑی نافرمانی تصور کیا ہے، اور ہمیشہ ان کی توبہ بہت دیر تک جاری رہی ہے، اور انہوں نے خدا کی ہدایت کی روشنی میں کافی آنسو بہائے ہیں، اور یہی سنت تمام پیغمبروں میں قائم رہی ہے کہ چھوٹی سی غلطی کو بڑا گناہ تصور کیا جائے۔ یہ ادب ہے، یہ تواضع ہے، یہ انسانیت ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ عاشقی اور معشوقی کا اصول ہے کہ جو عاشق ہے اور جو حقیقی عاشق ہے وہ اپنے محبوب کی خاطر کے خلاف، اس کے منشا کے خلاف کوئی حرکت نہیں کرتا، اور اگر اذان اتفاق سے کوئی ایسی غلط حرکت سرزد ہوئی تو اس کے لیے وہ آنسو بہاتا ہے، معافی چاہتا ہے۔ لہذا رحمت کا ایک بہانہ جو ہے وہ ندامت کے آنسو ہیں، توبہ ہے، اور اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنا ہے۔ ایسا نہیں سوچا جائے کہ میں پاک اور مقدس ہوں، میں بے عیب ہوں۔ پاک و بے عیب جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے جو برتر ہے، جو خداوند ہے، جو مالک حقیقی ہے، اور وہی ایک پاکیزگیوں کا سرچشمہ ہے، تقدس کا مرکز ہے۔ باقی جتنے ہم ہیں، انسان ہیں، وہ قصوروار ہیں۔ یہ عادت ایسی ہے کہ اس کے وسیلے سے مومن کافر سے اور منافق سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ منافق کبھی ایسا نہیں کرتا ہے، کافر کبھی ایسا نہیں سوچتا ہے کہ اس کی کوئی غلطی ہے۔ شیطان نے ایسا نہیں سوچا، اس نے تو قصور کی نفی کرنے کے لیے اپنی ذات سے قصور اور گناہ کی نفی کرنے کے لیے کوشش کی، اور اس سلسلے میں اس نے خدا سے مناظرہ کیا، خدا سے بحث کی۔ کسی نے ذات خداوند سے بحث نہیں کی، کسی نے مناظرہ نہیں کیا، کسی نے اپنی گناہ کی نفی کرنے کے سلسلے میں خدا کے حضور میں دلائل پیش نہیں کیے، مگر ایک ابلیس تھا، یعنی شیطان تھا، اس نے کہا کہ کیوں کروں، اور اس لفظ پر بھی اس نے بس نہیں کیا، کہا کہ تو نے جس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، کیا میں جو روشنی سے پیدا کیا گیا ہوں ایسی خاکی مخلوق کے سامنے سر بہ سجود ہو جاؤں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اس مقام پر ابلیس نے خدا کے ساتھ مناظرہ کرنے کی جرات کی، خدا کے ساتھ بحث کرنے کی گستاخی کی، تو پھر ایک گناہ پر دوسرا گناہ ہوا، ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا خول چڑھ گیا۔ کہنا یوں ہے کہ مومن اپنے لیے رحمت خداوندی کا ایک بہانہ بنائے، اور یہ بہانہ اپنی کوتاہیوں سے بنائے، تو اس کے علاوہ مومن ایک اور بہانہ بنا سکتا ہے رحمت خداوندی کے لیے، اور وہ یہ ہے، ماضی میں جو ہمارے پیر ہوئے، جو بزرگ ہوئے، جو سلمان تھے، جو بوذر تھے، جو ہمارے عظیم پیر تھے، عزت دائی اور دیگر بزرگ تھے، ان کا تصور کیا جائے، ان کی خدمات کا تصور کیا جائے، ان کی روحانی بلندی کا تصور کیا جائے، اور اپنے اندر ایک رشک، ایک شوق، ایک جذبہ ایسا پیدا کیا جائے کہ جس سے دل پگھل جائے، ان کی ترقی کو، ان کی عظمت و بزرگی کو سامنے رکھ کر بندہ مومن آنسو بہائے اور گڑ گڑائے اور کہے کہ خداوند ایک وہ بزرگ تھے جن کو اتنی سعادت اور ایسی خدمات انجام دینے کی فضیلت نصیب ہوئی. ایک ہم ہیں جو ایک ایسے کیڑے کی طرح رینگتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے پیروں کے نیچے جو ہے پامال ہو جاتا ہے. رحمت خداوندی کے لیے ایک بہانہ یہ بھی. اسی طرح مومن اپنی مناجات کو جو خدا کے ساتھ ہوتی ہے اس کو بڑھا سکتا ہے. قرآن مقدس کی ایک آیت میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ جب بندہ مومن دعا کو طول دیتا ہے تو لا محالہ خداوند عالم کو وہ دعا قبول کرنی ہوتی ہے, اور گڑ گڑا کر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ تو ہمیشہ اور ہر وقت قبول ہو جاتی ہے. مگر یاد رہے کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں اگر اس کے انجام میں ہمارے ایمان کو ضرر پہنچنے والا ہے ہمارے دین کو, تو وہ مہربان اپنے علم کی روشنی میں اس کو دیکھتا ہے اور ایک ایسی چیز کے عنایت کرنے کی جگہ پر وہ کوئی اور مہربانی کرتا ہے. اس صورت میں ہماری کوئی عائزانہ دعا رائیگاں نہیں جاتی ہے, مگر ہر حال میں اس کا ایک عوض ملتا ہے. اس کے نتیجے میں ایک رحمت حاصل ہوتی ہے. ناممکن ہے کہ مومن کی عائزانہ دعا ضائع جائے. ہاں میں نے کہا اور عرض کیا کہ اگر ہم اپنی نادانی سے اور نا عاقبت اندیشی سے ایک ایسی چیز کو چاہتے ہیں کہ وہ چیز انجام کار میں ہمارے لیے مضر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے, تو خداوند جو ہمارا وکیل ہے وہ اپنی رحمت سے ہماری دعا کے رخ کو دوسری طرف پھیر دیتا ہے اور کسی اور نیکی کو ہمارے لیے ٹارگٹ بنا کے اسی نیکی کو عنایت کرتا ہے. یا یہ ہے کہ ہماری کوئی مشکل آسان ہو جاتی ہے, یا یہ ہے کہ ہماری کوئی بلا جو ہے وہ رد ہو جاتی ہے, یا یہ ہے کہ آنے والی کوئی بیماری جو ہے وہ ٹل جاتی ہے, یا یہ ہے کہ کوئی اور آفت جو ہم پر آنے والی تھی وہ ہٹ جاتی ہے. لیکن دعا کبھی ضائع نہیں جاتی. ہاں یہ بات بھی یاد رہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ان عاجزیوں اور دعاؤں کی بدولت مومن جو ہے ہر چیز سے محفوظ رہے, یہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ مصلحت اسی میں ہے کہ دنیا کے اندر تکالیف کا ایک حصہ جو ہے مومن جیلے برداشت کرے. یہ خدا کی دوستی کا ثبوت ہے, عاشقی کا ثبوت ہے کہ عاشق وہ نہیں ہے جو راہی عشق میں تکلیف سے بھاگے, پھر تو ایسا عاشق کیا عاشق ہو سکتا ہے, وہ تو نامراد ہے. لہذا جیسا کہ امام کے فرمان مقدس میں بھی یہ ارشاد ہوا ہے کہ امام کے عمدہ دعاؤں کے باوجود تکالیف کا ایک حصہ مومن کو جھیلنا ہے, اس میں مصلحت ہے, اس میں حکمت ہے. ہاں تو اس صورت میں عبادت کا ایک فائدہ ہے یہ کہ مومن کو ایسی تکالیف کے جھیلنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے. ذکر, عبادت, بند, اس میں برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے, صبر کی قوت آتی ہے, اور تکلیف کی وہ تلخی شیرینی میں تبدیل ہو سکتی ہے. یہ تو لازمی بات ہے. مثال کے طور پر حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ خدا کے حضور سے آزمائش آنے کے چار درجے ہیں. سب سے بھاری آزمائشیں جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام پر, دوسرے درجے کے امتحانات اساسوں پر, تیسرے درجے کی آزمائشیں اماموں پر, اور چوتھے درجے کی تکالیف یا بلائیں مومنی،
مگر آپ سوچ سکتے ہیں اور اچھی طرح سے سوچ سکتے ہیں، کیا
جب انبیاء علیہ السلام پر یا اماموں پر تکالیف آتی ہیں تو ان کو وہ تکالیف بہت تلخ لگتی ہیں یا ان پر بہت تلخی گزرتی ہے، جیسا کہ ایک عام انسان سوچتا ہے؟ حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ پر شہادت کا جو امتحان آیا، اس کے متعلق ایک عام انسان کا کیا تصور ہے؟ اس کی کیفیت کیسی تھی؟ کیا ہم سوچ سکتے ہیں اور ہمیں سوچنے کے لیے کیا اجازت ہے؟ یقیناً اجازت ہے، جہاں امام شناسی کے دروازے ہم پر کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اور ہمیں انسانی کامل کی شناخت کے لیے فرمایا گیا ہے، تو ہم اس کیفیت کے بارے میں کیوں نہ سوچے؟ ضرور سوچے، اور سوچنا چاہیے، جیسے ہی سوچیں گے اور صحیح طور سے سوچیں گے اور صحیح نتیجے کو پائیں گے تو ہمارا ایمان امام کے متعلق، نور کے متعلق مضبوط ہو جائے گا۔ لہذا ایسا نہیں سوچنا کہ حضرت امام حسین پر جو امتحان آیا تھا تو اس امتحان سے ان کا جو موڈ ہے یا ان کے دل کی جو کیفیت تھی وہ ایک ایسے شخص کی کیفیت سے ملتی جلتی تھی جو بہت عام شخص ہوتا ہے اور اس پر کسی بلائی ناگہان کے آنے سے اس پر بہت ہی تلخی گزرتی ہے، بہت ہی تلخی گزرتی ہے، بہت ہی تلخی گزرتی ہے۔ کیا حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ پر ایسی تلخی گزرتی تھی؟ اگر اس کو مان لیا جائے اور اس طرح سے سوچا جائے تو پھر انسانی کامل اور انسانی ناقص میں کیا فرق رہا؟ ایک امام اور ایک مرید میں کیا فرق ہوا؟ اور کسی میں نور کے ہونے میں اور نہ ہونے میں کیا فرق ہوا؟ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے دوستو، یہ بات نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سے سوچیں، الموت ریحانۃ المومن، انسان کا ایمان جس قدر بلند ہوتا جاتا ہے اس قدر انسان کی موت سے محبت ہو جاتی ہے، اور وہ موت مومن کے لیے ایک گلدستے کی طرح نظر آتی ہے۔ الموت ریحانۃ المومن، موت مومن کا گلدستہ ہے، تو گلدستے سے کسی کو خوشی ہوتی ہے، اس کے رنگوں سے، اس کی خوشبوؤں سے، اس کی رونق سے، اس کی نزاکت سے۔ تو موت جو ہے وہ مومن کی دوسری شادی ہے، موت کی بدولت مومن عالمی بالا کی طرف پرواز کر جاتا ہے، تو پھر موت سے مومن کیوں گھبرائے؟ اور قرآن کے اندر ہے، کچھ کافروں کے متعلق ارشاد ہوا ہے، یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے، تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت جو ہے وہ صرف تمہارے نام پر ہے، اگر تم اپنے اس گمان میں، اس خیال میں صحیح ہو اور حق بے جانب ہو تو تم موت کو دوست رکھو اور مرنے کی آرزو کرو، مرنے کی خواہش کرو، تو تب پتہ چلے گا، کیونکہ مرنے سے گھبراتا وہ ہے جس کی روح صحیح نہیں۔ تو میں اس نقطے کی وضاحت کر رہا تھا کہ شہادت عظمیٰ جو ہے وہ حضرت حسین کی نظر میں کیسی تھی۔ پہلے ہی سے پتہ چلا تھا کہ ان کو شہادت ہے، تو پھر امام نے اس شہادت سے گریز کیوں نہیں کیا؟ وہ چاہتے گریز کرتے، وہ چاہتے کوئی بہانہ بناتے، وہ چاہتے مصلحت کرتے، لیکن نہیں نہیں، ایمان جو ایک نور ہے اس کے لیے ایک جامے کی تبدیلی سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ آزمائشیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، اور مومن عبادت و بندگی میں قائم رہے تو
तो इसकी बदौलत और इसके नतीजे में आने वाली मुसीबतें या तो टल जाती हैं, या अगर उनके आने में मसलहत है तो वो मुसीबतें और आजमाइशें जो हैं बारी नहीं लगती हैं, कड़वी नहीं लगती हैं, उनसे तलखी की कैफियत नहीं होती, बल्कि उनका एक ऐसा नतीजा सामने आता है कि फिर मोमिन की रूहानी तरक्की होती है। आप उस आयत को आयत इस्तिरजा को पढ़ें, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ। तो मुसीबतें जब आती हैं तो उनके नतीजे में मोमिनीन को रुजू होता है खुदा से, वो दो तरह से, तीन तरह से। एक ये कि दुआ के लिए रुजू करने का मौका मिलता है, एक ये कि अमलन उनको रूहानी तरक्की मिलती है, एक ये कि क़यामत के दिन कुल्ली तौर पर और टोटली उनको एक आला मकाम मिलता है। और ये मुसीबतें जो दुनिया में आती हैं इन में ये हिकमत है। मगर जो ईमान से खाली हैं और जो मोमिन नहीं हैं, उन पर जो मुसीबतें आती हैं वो अजाब की सूरत में हैं, इन मुसीबतों से उनको कुछ फायदा नहीं है। तो मोमिन की आसाइश भी रहमत है और तकलीफ भी रहमत है। आसाइश जो है वो इस माना में रहमत है कि वो खुदावंद आलम की नियमत है, इसमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और तकलीफ भी रहमत है इसलिए कि उस तकलीफ के नतीजे में एक रूहानी तरक्की होने वाली है, गुनाह माफ होने वाला है। इस तकलीफ की बदौलत मोमिन रुजू करता है, खुदावंद को याद करता है और गिरजारी करता है, गिड़गिड़ाता है। ये इस मोमिन की तामीर के लिए है, इसके अंदर तामीरी पहलू है, मुसीबत के अंदर, तकलीफ के अंदर, मौत के अंदर ये चीजें हैं। इनको इसी तरह से लेना है, इनको इसी तरह से समझना है और इनके मतलब ये तसव्वुर रखना है। तो अजीजान मन, हमारी असल बात क्या थी? असल बात ये थी कि मोमिन अपने लिए मुख्तलिफ अंदाजों से रहमत का एक बहाना बनाए। और तमाम बहानों का मकसद क्या है? रुजू है। और क्या मकसद है? आजजी है, इंकिसारी है। और क्या मकसद है? खुदा से जो हमारी मुनाजात है उसको तूल देना है, उस दुआ को लंबी बनाना है, जिस कदर ज्यादा हम खुदा से गुफ्तगू करें, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाएं, उस कदर फायदा है, ताकि हम खुदावंद आलम से रुजू कर सकें, उस की मुकद्दस बारगाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं और हर वक्त उसको याद करें, उसको पुकारें। इसके लिए सबसे पहले इल्म की जरूरत है, और इल्म ही ये दौलत अता करता है, हमको रोशनी बख्शता है, हमको तरीका बतलाता है, ईमान का, दरवीशी का, आशिकी का, सच्चाई का, खुलूस का, मोहब्बत का, और जितने भी इंसानियत के आला औसाफ हैं वो औसाफ हमको इल्म यकीन अता करता है। और इल्म एक आसान शय है मोमिन के लिए, और रूहानी तरक्की इसके बाद की चीज है, रूहानी तरक्की आसान नहीं है। लिहाजा इल्म का सहारा लिया जाए, इल्म की सवारी से फायदा उठाया जाए, इल्म के हथियार से लेस होकर शैतान के खिलाफ और नफ्स के खिलाफ जंग की जाए, तभी तो मोमिन कामयाब हो जाएगा। इसलिए अज़ीज़ान मन, वसीले रहमत और बहाने रहमत के मुतलिक ने भूलिएगा, मुख्तलिफ बहानों से, मुख्तलिफ तरीकों से, लेकिन जायज तरीकों से, मुनासिब तरीकों से, सुलझे हुए तरीकों से मोमिनीन को रहमत खुदावंदी हासिल करनी है। और एक और वसीला या कि बहाना मैं आपको बतलाता हूँ कि दुनिया के अंदर मोमिनीन में से जो मुसीबत ज़दा हैं, जो दुखी हैं, मगर ईमान से अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, तो उनकी हमदर्दी में आप अपने दिल को जलाएं थोड़ी देर के लिए, हो सके तो उनके साथ बैठें, उनके साथ मिलकर दुआ करें, जिसको कोई दर्द हो, कोई दुख हो, ये भी एक बहाना है। और देखिए कि इस्लाम ने, जो खुदा का दीन है, एक चीज आयादत है, बीमार कुर्सी। इस बीमार कुर्सी में दो पहलू हैं। एक पहलू का बराह रास्त ताल्लुक उस बीमार से है कि उसको हौसला मिलता है, वो खुश होता है जब आप मिलते हैं और उसको हौसला दिलाते हैं। और दूसरा जो पहलू है उसका ताल्लुक आपकी जात से है, और वो ये कि एक हकीकी मोमिन जब किसी बीमार के पास जाके उससे की हालत पूछता है और मुलाकात करता है, तो उस वक्त इस मोमिन के दिल में जलन यानी पिघल जाने की कैफियत पैदा हो जाती है, जिसे हमदर्दी कहा जाता है। और हो सकता है कि हमदर्दी में इसका दिल जो है बहुत नरम हो, और यह भी मुमकिन है कि इस हमदर्दी में आस्ता आस्ता इसकी आंखें पुरनम हो जाए, तो इस हमदर्दी से इसको सवाब मिलता है और इबादत का जो रास्ता है वो कुशादा हो जाता है। इसी तरह एक दूसरा लफ्ज़ जो है वो मातम कुर्सी है। मातम कुर्सी का मतलब किसी मौत के मकाम पर जाके उनकी खातिरदारी करना या उनकी दुआ में शिरकत करनी है। और हमारी मुकद्दस जमात की जो रसूमात है उनके मुताबिक ये सब कुछ मुमकिन है। और अगर आज के तरक्की के ज़माने में ये चीज़ें अगर मुमकिन नहीं हैं या माशरे में ये चीज़ें कम हो गई हैं तो कोई बात नहीं है। और अगर ये चीज़ें जारी हैं तो जो चीज़ जारी है मैं उसकी हिकमत बताना चाहता हूँ, और उसकी हिकमत ये है जो मैंने बताया कि इस्लाम के अंदर हमदर्दी से मुतालिक जितनी रसूमात हैं उन सब में हिकमत है कि उस मौके पर खुदा से रुजू करने करना होता है और फिर दिल जो है हमदर्दी में पिघल जाता है। तो ये भी रहमत खुदावंदी के लिए एक बहाना है, और ऐसे बहुत से बहाने हैं। और एक बहाना ये है कि आप आला से आला दीनी किताबों का मुतालिया जारी रखें, ऐसी किताबें कि जिनके पढ़ने से आपके दिल के अंदर दीन का जो तस्वुर है वो उजागर हो जाए, वो रोशन हो जाए, और दीनी एहसासात का जोर हो, और जो इंसान की कमजोरियां हैं वो रफ्ता रफ्ता दूर हो जाएं। तो ये एक रहमत का बहाना जो है, यानी फरामीन गिनान और दूसरी दीनी किताबों का मुतालिया है। इसके अलावा और रहमत का एक बहाना जो है वो मोमिनीन की सोहबत है, क्योंकि सोहबत बहुत बड़ी चीज़ है, यानी हमनशीनी। और मौलाई रूम ने इस मौजू पर बहुत सी तफसीलात बताई हैं कि नेक इंसान की सोहबत इंसान को नेक बना देती है, और बद इंसान की सोहबत जो है वो बदी की तरफ रास्ता बतलाती है। इसलिए मोमिनीन की महफिल, मोमिनीन की हमनशीनी, जहाँ इबादत होती है, जहाँ नेकी की तरगीब व तशवीक होती है, उसकी तरफ रुझान होना चाहिए। इसके अलावा आपके जितने साथी हैं वो नेक हों, यानी बुरी सोहबत से एतराज किया जाए, और मोमिनीन के साथ दोस्ती मुस्तकम हो, और उनके साथ بچ کر دین کی باتیں کی جائیں۔ تو یہ بھی رحمت کا ایک بہانہ ہے، اور جب خداوند عالم مومن کی انفرادی ہدایت کرتا ہے، اس کو توفیق عنایت کرتا ہے، تو مومن کے دل میں اس سلسلے کی بہت سی چیزیں آتی ہیں، یعنی اس کو پتہ چلتا ہے کہ رحمت کے کیا کیا بہانے ہیں اور ذل رحمت کے لیے کیا کیا وسیلے ہیں۔ بہر صورت انبیاء علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے، پرانی قصے کو یاد کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ قصے کی شکل میں قرآن کے ایک حصے کو ذہن میں رکھنا بہت سود مند کام ہے، بہت مفید کام ہے۔ تو عزیزان من، درمیان میں اگرچہ ہم نے بارہا قرآن کا تذکرہ کیا ہے، تاہم اس دفعہ بھی اس زمن میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے آج کے زمانے میں قرآن ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، ایسے میں جو ہوشمند مومنین ہیں ان پر فرض ہے کہ اس خدائی خزانے کی طرف رجوع ہو جائیں اور اس سے لازوال دولت کو پائیں۔ مومنین کے لیے کیا ڈر ہے کہ قرآن کی حکمتوں کو پائیں، جب وہ امام کو پہچانتے ہیں اور مانتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ قرآنی دولت بھی ہو تو پھر کس چیز کی کمی رہتی ہے۔ اور رسول اکرم نے اپنے آخری وقت میں جو امت کے لیے وصیت فرمائی تھی، اس اہم ترین وصیت میں یہی دو باری چیزیں تھیں، ایک تو قرآن تھا جو خدا کی کتاب کے عنوان سے یاد کیا گیا تھا، اور ایک امام تھا جو عترت اور اہل بیت کے عنوان سے یاد کیا گیا تھا۔ آج الحمدللہ اسماعیلیوں کے پاس امام بھی ہے اور قرآن کا خلاصہ بھی ہے، یعنی قرآن کا ایسنس بھی ہے، قرآن کی روح بھی ہے۔ اور اگر ہم قرآن کی حکمتوں میں جائیں، ان میں غور کریں، اپنوں کو اس سے فائدہ دلائیں، بوقت ضرورت دوسروں کو اس سلسلے میں قرآن سے بات کریں، تو کتنی ہی مضبوط بات ہوگی اور کتنی ہی اچھی بات ہوگی۔ لہذا خانہ حکمت نے یہ ایک پروگرام بنایا کہ اسماعیلی نقطۂ نگاہ سے اور اپنے بزرگان دین نے جو کچھ قرآنی حکمت کے اصولات بتائے ہیں، ان کی روشنی میں قرآن سے زیادہ استفادہ کریں۔ کیا آپ کو یقین نہیں آتا ہے کہ امام کے پاس قرآن ہے؟ اور اگر آپ اور ہم مانتے ہیں کہ قرآن کے پاس امام ہے، تو اس کا کیا مقصد ہوگا، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ امام کے پاس ایک دولت ہے تو وہ دولت سب سے پہلے کن کے لیے؟ اب بتائیں گے یقین اسماعیلیوں کے لیے۔ تو پھر امام ہاتھ بڑھا رہے ہیں رحمت کے ایک حصے کو دینے کے لیے، ہم ہیں کہ بس ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور پیچھے کو چلتے ہیں؟ یعنی کتنی ہی سہل بات ہے کہ اسماعیلی جو ہیں امام کے نور کی روشنی میں قرآن کے بیدوم کو پائے، قرآن کی حکمتوں کو پائے، یہ بہت اہم کام ہے۔ اور اگر امام قرآن کا نور ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ امام قرآن کی روشنی بہت دور والوں کو پہلے پھیلائیں گے، ان کو دے دیں گے پہلے جو اس کے قرب میں ہیں، جو اس کے نزدیک ہیں، جو امام کو نور مانتے ہیں، تو قرآن کا علم ان کو ملنا چاہیے۔ کیا امام شناسی کے سلسلے میں آپ اگلی قطار میں بیٹھے نہیں ہیں؟ کیا آپ امام کے روحانی فرزند نہیں ہیں؟ آپ کو اگر بھروسہ ہے، اعتماد ہے، تو بسم اللہ میدان میں اتریے اور پھر دیکھیں کہ امام کس شان سے آپ کو قرآن کے علم سے نوازتے ہیں, کیسے کیسے بیت بتاتے ہیں, امام ہی آپ کو بتائیں گے, کوئی اور نہیں. اس کے خزانہ دار امام ہیں, اس کے مالک امام ہیں. کیا قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے کہ خدا نے نور کو بھیجا اور قرآن کو بھیجا؟ پہلے اس میں نور کا ذکر ہے پھر قرآن کا ذکر ہے, کیونکہ اپنے وقت میں یہی نور آن حضرت تھے. آن حضرت پہلے دنیا میں آئے اور پھر قرآن نازل ہوا, اس لیے اس آیت کے اندر جس میں نور کا ذکر ہے اور کتاب کا ذکر ہے تو پہلے نور کا نام لیا گیا اس کے بعد کتاب کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نور نور ہے, وہ ایک روشن حقیقت ہے, وہ ایک زندہ نور ہے, اور کتاب کتاب ہے. کوئی شک نہیں یہ کتاب آسمانی کتاب ہے, کوئی شبہ نہیں یہ کتاب خدائی کتاب ہے, اللہ کی عزیز کتاب ہے, اللہ کی پیاری کتاب ہے, پر اس کے لیے ایک نور بھی ہے. تو آپ ہی کو سب سے پہلے نور کی بدولت اور نور کے وسیلے سے قرآن کے جو بید ہیں, قرآن کے جو اسرار ہیں, قرآن کے جو خزانے ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں, اس کے لیے باور کیا جائے, اس کے لیے جد و جہد کی جائے. دنیا کے اندر کسی بڑے ارادے کے بغیر, بڑی قربانی کے بغیر, وقت کی قربانی کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے. کسی بڑے منصوبے میں وقت کی قربانی لازمی ہوتی ہے, اس کے بغیر کوئی کام انجام نہیں پاتا. اس کے لیے آپ عزم صمیم سے کام لیں اور قرآن کے سلسلے میں کچھ کام کر کے دکھائیں, کچھ کارہائی نمایاں کر کے دکھائے. اور دکھانا جو ہے وہ ریا کے طور پر نہیں ہے, تاکہ ثابت ہو جائے اس معلوم کے پاس یہ چیز ہے, اس معلوم کے پاس یہ چیز ہے, اور اس سے جماعت کو فائدہ ہو, مذہب کو مضبوطی ہو. ہمیں براہ راست دوسروں سے بحث کرنے کے لیے اجازت نہیں ہے اس معلوم کو. امام کی ایک اس سلسلے میں ایک پالیسی ہے, یعنی امام کی ایک حکمت عملی ہے. اس حکمت عملی کے تحت ہم کسی سے دین کے سلسلے میں مناظرہ نہیں کر سکتے, ہم آزاد نہیں ہیں, لیکن ہم خود کو مضبوط بنا سکتے ہیں, اپنوں کو بتا سکتے ہیں. اور جب ہم علمی طور پر مضبوط ہو جائیں گے اور ہمارے پاس سے اعلیٰ کتابیں ہوں گی, تو یہی ذخیرہ علمی جو ہے وہ دوسروں کے لیے جواب ہوگا. ہم حاجت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ مناظرے میں پڑھے اور اس مناظرے میں اپنی عمر کے ایک گران مائع کو صرف کریں اور مسلمانوں کی دل آزاری ہو, یہ امام نہیں چاہتے ہیں. اور امام سب کے امام, سارے مسلمانوں کے امام, اور مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو امام کی عزت کرتے ہیں, حرمت کرتے ہیں, اور رہنما تسلیم کرتے ہیں, اور ایک طرح سے امام بھی مانتے ہیں. لہذا ہمیں کسی سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس بات کی سخت ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے کہ ہم خود کو علمی طور پر مضبوط کریں, اپنوں کو قرآن سکھائیں, قرآن میں مدد کریں, جماعت کو سمجھائیں, اور ہمارے پاس قرآنی علم کا ایک مضبوط ذخیرہ ہو. تو وہ ذخیرہ جو ہے آج نہیں تو کل لوگوں کے سامنے نمودار ہو جائے گا, لوگ اس کو دیکھیں گے اور اس کی وجہ سے امام کی تعریف ہوگی, کہا جائے گا. انصاف کا ایک زمانہ ضرور آئے گا, ریسرچ کا ایک زمانہ ضرور آئے گا, اور دنیا اسی سمت کو جا رہی ہے, اور دنیا کے اندر جو بڑے بڑے علمی ادارے ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں اور ریسرچ کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں. اور نتیجے کے طور پہ ایک ایسا وقت آنے کو ہے کہ وہ وقت جو ہے بڑا اچھا وقت ہوگا, وہ قدردانی کا وقت ہوگا اور وہ علم میں تحقیق کرنے کا وقت ہوگا, اور جو آگے بات غلط کہی گئی تھی اس کی تردید ہوگی. اس وقت اگر آپ کے پاس علم کا کوئی اچھا سا ذخیرہ ہے تو وہ لوگوں کے سامنے آئے گا, لوگ سوچیں گے کہ کیا بات ہے کہ ان کتابوں میں اور اس علمی ذخیرے میں ایسی ایسی چیزیں, تو یہ کہاں سے آ گئی. آخر سوچتے 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 اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے کہ اس مالی مذہب میں جو ہے وہ سچائی ہے. حقانیت ہے. تو میں نے ایک روز آپ کو ایک شاندار حدیث کا خلاصہ بتایا تھا, وہ خلاصہ جو ہے بڑا شاندار ہے, اس لیے آج میں اس کو دہراتا ہوں. وہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا اور خدا سے دعا کی کہ خداوند علی جس طرف کو گھومے حق کو حقیقت کو اس کی طرف گھما دینا. یہ حدیث ہے. وَعَدْرِ الْحَقْ مَا هُوَا اِسْتَدَار, اے خدا سچائی کو علی کی طرف گھما دینا, جہاں علی گھومے جہاں علی جائے حق جو ہے یعنی سچائی جو ہے باطل کا جو اپوزٹ ہے حق وہ علی کے ساتھ جائے وہ علی کے ساتھ گھومے. دیکھیں کیا شان ہے امام کی اور اس دعا کی کہ دنیا والے جو ہیں تلاش حقیقت کے عنوان سے سرگردان پھرتے ہیں, حقیقت کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اور یہ ایک بہت مشہور یعنی اصطلاح ہے تلاش حقیقت, حقیقت کہاں ہے وہ لوگ گھومتے ہیں پھرتے ہیں سرگردان ہیں سر پھرے ہوئے ہیں, لیکن امام وہ ہے جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا رہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی نے اپنے وقت میں جو کچھ کہا دوسروں کے مقابلے میں وہی صحیح تھا. اور آج علی بحمد اللہ کون ہے, زمانے کے امام, علی کے نور ہیں. تو امام جو کچھ ارشاد فرمائے گا وہی حق وہی سچ اور وہی سچائی ہے. تو مجھے شوق تھا یہ جو حدیث ہے اس کے خلاصے کو آپ کے ذہن میں لاؤں, آپ کو توجہ دلاؤں. آپ بار بار اس بات کی طرف توجہ دینا, اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا. یہ بے مثال بات ہے کہ رسول نے یوں دعا گزاری, اور آپ اس حقیقت کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ رسول وہی دعا کرتے تھے جو منظور خدا ہونے کا امکان تھا. یا یوں کہنا چاہیے کہ رسول جو دعا کرتے تھے جس چیز کے متعلق, وہ چیز پہلے ہی سے مہیا ہوتی تھی, اور یہ دعا صرف ایک یعنی اعلان کی حیثیت رکھتی تھی, ایک تبلیغ کی حیثیت رکھتی تھی. تو اس کے بغیر یعنی کوئی دعا رسول نہیں کرتے تھے. اس لیے اسماعیلی مذہب کے اندر کتنی حقیقتیں ہیں, کتنی روشن حقیقتیں ہیں, اور کیا شان ہے اسماعیلی مذہب کی. اس کے اندر جو بھی علم ہے وہ بہت درخشان و تابان ہیں, خوش نصیب ہیں وہ مومنین جن کے اندر, جن کے سینے کے اندر ایک جذبہ علم کے لیے, حصول علم کے لیے ہے, اور علم کے ذخیروں کو بنانے کے لیے جن کو خداوند نے ذوق دیا ہے شوق دیا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, یاد رہیں کہ انسان کے اندر جو نیک خواہشات ہوتی ہیں وہ کبھی طاقتور ہوتی ہیں اور کبھی کمزور. آپ ہم سے پوچھیں یہ کیوں ایسا ہے, یہ خوبیاں ہر وقت خوبیاں ہیں, نیکیاں ہر وقت نیکیاں ہیں, لیکن انسان ان کو ہمیشہ ایک طرح سے کیوں نہیں چاہتا ہے کہ کبھی یعنی پرزور خواہشات سے چاہتا ہے اور کبھی اس کی خواہشات میں جو ہے وہ کمزوری آ جاتی ہے. میں جواباً یوں عرض کروں گا کہ انسان جیسی غفلت میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی نیک تمنائیں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں, اور جب وہ عبادت و بندگی اور نیکی سے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے, اچھی صلاحیتوں کو نیک صلاحیتوں کو, تو اس وقت نیکی کو زیادہ چاہتا ہے. اور یوں بھی اس بات کا بھی تذکرہ کریں کہ انسان کے اندر جو قوت ارادی ہے, جس کو آپ میں سے جو سائیکولوجی جانتے ہیں جو انگریزی جانتے ہیں اس کو آپ حضرت ویل پاور کہتے ہیں, وہ صحیح ہے یعنی کہ साइकोलॉजी में जो इस विल पावर को जो अहमियत दी गई है वो बिल्कुल सही है। तो मजहब में और रूहानियत में कुव्वत इरादी की बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये कुव्वत इरादी कभी कमजोर हो जाती है और कभी ताकतवर हो जाती है। वो ये सबब है जो मैंने कुछ सेकंड पहले बताया कि जब इंसान याद इलाही से गाफिल हो जाता है, जब कोई नाफरमानी करता है, तो इससे की सजा इसको यूं मिलती है कि इसके अंदर जो आला सलाहियतें हैं जैसी कुव्वत इरादी है वो कमजोर हो जाते हैं। फिर वो चाहता है किसी नेक काम को, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होता है। उसकी सलाहियतें जो हैं इस जुर्म में कि उसने खुदा की नाफरमानी की, कमजोर हो जाती है। तो इसके लिए मोमिन को चाहिए कि अपने अंदर जो है दीन से, ईमान से, इल्म से, रूहानियत से लगन पैदा करे, और अगर वो लगन फिल वक्त कमजोर है तो ये ना समझे कि हमेशा यूं रहेगा, ऐसा नहीं। जैसे ही इबादत में, नेकी में, बंदगी में आगे बढ़ा जाएगा तो ये जो चाहत है इल्म की, दीन की, इबादत की, रूहानियत की, ये एक जबरदस्त तूफान बन जाएगा और ये हमको बेचैन करेगा ये जज्बा, ये शो। इसके लिए पुर उम्मीद होकर आप इल्म की तरफ तवज्जो दीजिए, इबादत, बंदगी, नेकी, खिदमत। हाँ, तो खिदमत की अहमियत अपनी जगह पर सही है, और खिदमत के बगैर कोई मोमिन आगे नहीं बढ़ सकता है, बल्कि खिदमत बहुत ही आला है। और खिदमत कौन सी खिदमत? खिदमत बहुत सी है। आप उस खिदमत को मुंतखब करें जिससे कि जमाने में बहुत ही जरूरत है, उस खिदमत को ले जो हमारा से आलमगीर है और हर जगह पहुंचने वाली है। और मोमिन कभी नाकाम ना मुराद होकर नासमझी से कोई ऐसी खिदमत के लिए कोशिश करता है जिसकी जरूरत नहीं है, यानी उसके करने वाले बहुत बेटे हैं। उसको सोचना चाहिए, किसी मार्केट में बहुत से कारोबारी बैठे हैं और हर तरह की तिजारत चलती है, तो एक दानिशमंद कारोबारी क्या करता है, क्या सोचता है? सोचता है कि मार्केट में किस चीज की मांग ज्यादा है और कौन सी ऐसी चीज है जिसको सब लोग चाहते हैं, और अगर उसके जहन में कोई ऐसी तजवीज आती है तो उसी के मुताबिक एक ऐसा कारोबार जो है अपने लिए अख्तियार करता है। इसी तरह दीन भी एक आखिरत की तिजारत है। खुदावंद आलम ने जहां बहुत सारी मिसालें बयान की हैं, वहां उसने तिजारत की मिसाल भी बयान की है। अब देखें कुरान के अंदर बहुत सी जगहों में तिजारत की मिसाल है। खुदा ने क्या जमींदारी और खेतीबाड़ी की मिसाल बयान नहीं की? खुदा ने बहुत सी मिसालें कुरान में बयान की हैं, उन्हीं के सिलसिले में उसने तिजारत की मिसाल भी दी है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये आखिरत की एक तिजारत है। इस तिजारत में ये सोचना है कि आप जिस जिन्स, जिस माल की तिजारत करना चाहेंगे, क्या उसकी सब जमातों को हर इलाके में दुनिया भर में जरूरत है या नहीं? आप ऐसी तिजारत इल्म की है, ऐसे खिदमत इल्म की है। कौन से इल्म? इल्म इमाम का, जो कामयाब इल्म है और जो खास इल्म। कल एक आलिम दीन टीवी पर कोई तकरीर कर रहे थे, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, और अच्छी बात है कि उसने यकीन के तीन दर्जों का जिक्र किया, इल्मुल यकीन, आइनुल यकीन, हकुल यकीन। लेकिन अफसोस है कि उसने इल्मुल यकीन की तारीफ यूं की कि सुनी सुनाई बात जो है वो इल्मुल यकीन है। लेकिन सुनी सुनाई बात जो है वो रिवायत वाला इल्म हो सकता है, कहानी भी सुनी सुनाई हो सकती है, दास्तान भी सुनी सुनाई हो सकती है, और फिर उसमें से यकीन का नाम उसको क्यों दिया गया? वो यकीन उसको कहते हैं जो शक को मारे, शुबे को दूर करे, उसका नाम यकीन। रोशनी किसको कहते हैं? उसको जो तारीकी को दूर करे। गर्मी किसको कहते हैं? उसको जो सर्दी को दूर करे। इल्म यकीन, सुनी सुनाई इल्म, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये मैं आपको एक मिसाल पेश करना चाहता हूं, मुझे उस आलिम से कोई मुखालिफत या दुश्मनी नहीं है, ताकि आप यानी امام کے علم کے لیے شکر گزار ہو جائیں. ہمارے یہاں علم الیقین کی یہ تعریف ہے کہ وہ علم جو یقین کا درجہ رکھتا ہے اور شکوک و شبہات کو منطقی طور پر دور کرتا ہے, مگر وہ ہے ظاہری علم. وہ روحانی علم ابھی نہیں ہے, روحانی علم ہے لیکن آپ کے اعتبار سے وہ ظاہری علم ہے. دیکھیں لوہار کی مثال آپ نے سنی ہے, دیکھا بھی ہوگا, لیکن اس ترقی کے زمانے میں آپ نے لوہار کو بہت کم دیکھا ہوگا کہ لوہار کیا کرتا ہے, لوہے کے ٹکڑے کو بٹی میں ڈالتا ہے, اس کو انگاروں کی طرف سرخ اور لال کرتا ہے, وہ ٹکڑا جو لوہا تھا آگ کی شکل اختیار کرتا ہے, اس کو پگھلاتا ہے اور ہیمرنگ سے اس کو کوئی چیز بناتا ہے, کلاڑی بناتا ہے, تیشہ بناتا ہے, چھری بناتا ہے, خنجر بناتا ہے, تلوار بناتا ہے, کچھ بھی بناتا ہے. اب وہ چیز پانی میں بجا کے الگ کرتا ہے تو اس میں جو رنگت تھی وہ تبدیل ہو جاتی ہے, گرمی تھی آہستہ آہستہ وہ زائل ہو جاتی ہے, لیکن وہ چیز یا وہ اوزار یا وہ چاقو یا وہ چھری یا وہ خنجر جو ہے یقین رکھنا کہ وہ آگ سے گزر کے آپ کو پہنچا ہے, تبھی تو اس کو یہ شکل ملی ہے. اب میں علم الیقین کی بات اس مثال کی مدد سے سمجھاؤں گا. آپ کے پاس جو علم الیقین آتا ہے, خواہ وہ کسی کتاب سے ہیں یا کسی کامل استاد سے ہیں, وہ عین الیقین سے ہو کر آیا ہے, اسی کی بٹی سے ہو کے آیا ہے. اس معنی میں یہ جو ہے عین الیقین ہے, لیکن آپ جس سطح سے جس لیول سے اس کو پا رہے ہیں اس سنس میں یہ عین الیقین نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوتے ہیں تو ہاتھ نہیں جلتا ہے, کیونکہ آپ اس وقت یہ بٹی میں نہیں ہیں, بٹی سے الگ ہے, اس کو تیار کر کے بجا کے ایسا بنایا ہے کتاب کہ آپ اس کو اپنی گرفت میں لے سکیں. اگر یہ اصلی حالت میں یہ باتیں ہوتی تو آپ اس کو گراسپ نہیں کر سکتے. جس طرح ایک شخص جو ہے کسی ایسی کلہاڑی کو استعمال نہیں کر سکتا ہے جو ابھی بٹی میں ہے اور لوہار اس کو پگھلا رہا ہے اور اس کو بنا رہا ہے یا بنایا ہوا ہے لیکن ابھی بجھا نہیں ہے, بہت گرما گرم ہے اور سخت گرم ہے, تو اس کو نہ تو کوئی دستہ دے سکتا ہے, اس کا لگا سکتا ہے, نہ اس کو استعمال کر سکتا ہے, وہ تو آگ ہے, اس کو ٹھنڈا ہونے دیجیے. یہ جو آپ کو علم یقین کی باتیں آتی ہیں روحانیت کی آگ سے ہو کر اس کی روشنی سے کوئی شکل اختیار کر کے اب تک پہنچی ہوئی ہے, اور یہ ہمارے نزدیک علم الیقین گویا کہ یہ عین الیقین سے ہو کے آئی ہوئی ہیں. لیکن اس حضرت نے تو بتایا کہ سنی سنائی باتیں جو ہیں علم الیقین ہیں, جب آپ اپنی آنکھوں سے اس ظاہری آنکھ سے اس کا مشاہدہ کریں گے تو عین الیقین, وہ شاید یعنی دل کی آنکھ کو باور نہیں کرتا ہے تو اس واسطے عین الیقین اسے کہا جس طرح کہ وہ آنکھ سے ان باتوں کو دیکھتا ہے. تو بہرحال یہ ایک مثال تھی تاکہ آپ اس علم الیقین کو جو اسماعیلی مذہب میں موجود ہے اور ہر وقت موجود ہے, جس سے تمام شکوک شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے, تو ان کو اچھی طرح سے قدردانی کے ساتھ یعنی لینا. اور آج کی باتیں یہیں پر ختم کریں گے. بہت ہی مہربانی کہ آپ اس قدر تعداد میں یہاں جمع ہوئے ہیں اور پرتکلف ہو کر آپ نے توجہ دی, ان باتوں کو اچھی طرح سے سنا اور اپنے دل دماغ میں ان کو جگہ دی. اس کے لیے ہم آپ کے بہت بہت ممنون ہیں, شکر گزار ہیں. مولا زمان آپ کو دونوں جہاں کی کامیابی اور سلامتی عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. مہربانی, شکریہ.